الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. آج چونکہ سورج گرہن ہے لہذا اس کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کچھ باتیں آج کرنی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو ایک حساب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے دے دیا ہے, اس کے حساب سے یہ دونوں چلتے ہیں, اس کے مطابق یہ دونوں چلتے ہیں, اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں چارٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں نقشے, اس میں سورج کے طلوع ہونے کا وقت اور اس کے غروب ہونے کا وقت وہ سارے سال میں یکساں رہتا ہے, سال کے پورے دن. اگلے سال بھی اسی, اگر 11 جنوری کو سورج جتنے بجے طلوع ہوا ہے اگلے سال 11 جنوری کو اتنے ہی بجے طلوع ہوگا. یہ چارٹ لگا ہوا ہے, اس کے مطابق یہ گویا کہ ایک وہ نظام الاوقات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیا ہے, اس کے مطابق یہ چلتے ہیں دونوں. زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق کسی کی موت سے یا کسی حادثے سے یا قحط سالی سے ہوتا ہے, کہ بس اب سورج گرہن ہوا تو اس کا مطلب ہے قحط سالی آنے والی ہے, یا کسی بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا یقصفان لموت احد ولا لحیاتہ, نہ تو یہ کسی کی موت سے ان کو گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی سے ان کو گرہن لگتا ہے. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله, ہاں اگر تم یہ دیکھو سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا تو اللہ کو یاد کرو, اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ, اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. دوسری روایت میں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورج گرہن کے دن کہ آپ اس طرح گھبرائے ہوئے تھے جیسے کہ قیامت آ گئی, اور فرمایا کہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو سورج گرہن اور چاند گرہن کو, فضعوا الى ذکره ودعائه واستغفاره, تین چیزوں کا حکم فرمایا کہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ سے دعائیں کرنے کی طرف, اور اللہ سے استغفار کی طرف, توبہ اور استغفار کی طرف دوڑو, دوڑ لگاؤ, جلدی کرو. جس دن مدینہ منورہ میں سورج گرہن ہوا ہے اسی دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, لوگوں نے اور زیادہ اس بات کو محسوس کیا کہ شاید کیونکہ جاہلیت میں مشہور تھا کہ کسی عظیم شخصیت کی پیدائش پر یا کسی عظیم شخصیت کی موت پر یا کسی حادثے پر, قحط سالی وغیرہ پر یا زلزلے پر یہ سورج گرہن ہوتا ہے, تو لوگوں نے اسی بات اسی تناظر میں اس کو سوچنا شروع کیا. اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور یہ کسی کی موت اور زندگی سے ان کو گرہن نہیں لگتا, لہذا تم ان کو جب یہ چیز دیکھو تو فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. دوسری روایت میں یہ ذکر کا بھی لفظ ہے, دعا کا بھی لفظ ہے, استغفار کا بھی لفظ ہے, اور ایک روایت میں فرمایا سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرو, غلاموں کی آزادی کا عتاق کا حکم فرمایا, اور وہ طویل روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ طویل نماز جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہے اس میں سب سے زیادہ طویل نماز وہ ہے جو سورج گرہن کے موقع پہ آپ نے ادا فرمائی. سب سے زیادہ طویل نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی. ویسے تو آپ انفرادی طور پہ پانچ پانچ پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی گئی ہے اس میں سب سے زیادہ طویل نماز سورج گرہن کی نماز ہے. اتنی طویل نماز کے یہاں تک کہ سورج دوبارہ نظر آنے لگا, حتی تجلت الشمس, یہاں تک کہ سورج دوبارہ ظاہر ہو گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو اس نماز میں دیکھا کہ آپ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے. فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تھا اور انگور کا ایک خوشہ مجھے نظر آیا تو میں اس کو لینے کے لیے آگے بڑھا. اگر میں اس کو توڑ لیتا اور تمہیں دیتا تو قیامت تک بھی وہ ختم نہ ہوتے, تم کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتے. اور فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا اور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے منظر سے زیادہ بہانک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا, اور سب سے زیادہ وہاں عورتوں کو پایا, اکثریت وہاں پر عورتوں کی تھی. ان کی ناشکری کی وجہ سے صحابہ نے عرض کیا ناشکری یکفرن باللہ, کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں, کہ یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان, وہ تو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں, احسان نہیں مانتی. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم اسی روایت میں فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ زمانے بھر کا احسان کر دو, زمانہ بھر دنیا بھر کا احسان ان کے ساتھ کر دو, تب بھی وہ ثم, جب وہ تم نے دیکھی نہیں کوئی چیز, ثم رأت منک شیئا, تم میں سے تو تمہاری کوئی خرابی دیکھیں گی, قالت ما رأیت منک خیرا قط, وہ کہیں گی کہ میں نے تو تم میں آج تک کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان کا مزاج یہ ہے, دنیا بھر ان کو جا کے پیش کر دو اور پھر تمہاری کوئی بات دیکھیں گی تو کہیں گی تمہارے اندر تو آج تک کوئی بھلائی دیکھی نہیں, آج تک کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی. لیکن آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر ان کی پٹائی وٹائی لگا دو. ایک عالم ہے, نام تو لینا ظاہر ہے صحیح نہیں, تو وہ ان کے یہاں یہ معمول ہے کہ پرچیوں پر وہ جواب دیتے ہیں, جمعے کے بعد ان کے پاس پرچیاں وغیرہ آ جاتی ہیں, ان پر جواب دیتے ہیں. تو ایک پرچی یہ آئی کہ میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے, بہت تنگ کرتی ہے. تو فرمایا ان کا جواب کیا تھا, جواب ذرا سنیے. فرمایا مارو پٹائی لگاؤ, ایک ڈنڈا بھی تیار رکھو اس کے لیے, پہلے سے ایک ڈنڈا تیار رکھو, پٹائی لگاؤ. یہ حال ہے. اسی لیے حکیم الامت خان جی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہرگز کسی ایسے عالم سے دین مت سیکھو جو اللہ والوں کا تربیت یافتہ نہ ہو, چاہے صحیح العقیدہ ہو. منع فرمایا ہمارے اکابر نے, کسی ایسے عالم سے دین نہ سیکھو, پہلے دیکھ لو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھائی ہیں اس نے, کسی اللہ والے کی غلامی اس نے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھائی ہے, کچھ تربیت لی ہے؟ کیا کوئی باپ بیٹا بنے بغیر باپ بن سکتا ہے؟ آپ یہ ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی پہلے بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے اور پھر دادا بنتا ہے؟ دادا نہیں بن سکتا باپ بنے بغیر, باپ نہیں بن سکتا بیٹا بنے بغیر. تو کوئی شخص مربی کیسے بن سکتا ہے, تربیت کیسے دے سکتا ہے کسی کو, جب تک کسی سے خود اس نے تربیت نہ لی ہو, کسی کے زیر تربیت نہ رہا ہو, اپنی اصلاح نہ کرائی ہو باتوں کی. یہ اس کو حق کس طرح ہے, اس بات کا حق کیسے ہے؟ اس سے ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ نے بھی کسی سے تربیت لی ہے, جو آپ تربیت دے رہے ہیں دوسروں کو آپ نے بھی کسی سے تربیت لی ہے یا ایسی ممبر سنبھال لیا آپ نے؟ لہذا اکابر نے, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو किसी आलिम के पास आना जाना शुरू करो तो कि किसी अल्लाह वाले से इसने तरबियत ली है, किसी से इसने अपनी इस्लाह नफ कराई है, उसकी जूतियां उठाई हैं, उसकी खिदमत की है, उसकी गुलामी की है या नहीं। दारुलूम में तो एक जमाना ये गुजरा है कि सनद नहीं दी जाती थी किसी आलिम को जब तक कि वो 6 महीने किसी अल्लाह वाले के पास ना गुजार ले, उसको सनद ही नहीं दी जाती थी कि ये आलिम है, हमारे यहां से फारिग हुआ है। इसके बाद ये हुआ कि तरबियत वो तरगीब पर इत्तेफाक किया गया कि भाई तरगीब दी जाने लगी, ये सख्ती तो खत्म हो गई लेकिन तरगीब दी जाने लगी, बस वहीं से इंहिताज शुरू हुआ। और आज तो मिंबरों पे कहा जा रहा है, मजमों के अंदर ये कहा जाता है कि कोई जरूरत नहीं किसी अल्लाह वाले से इस्लाह कराने की, क्या जरूरत है। हैं भी सही वो अकीदा लोग, अहले हक में से लोग हैं वो ये कहते हैं, बल्कि कोई और खुद तो कोई जा रहा हो उसको भी रोकते हैं, उसको समझाया जाता है कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये तो गलत है कि किसी के पास जरूरत नहीं जाने की। तो बहरहाल ये तरबियत की कमी का नतीजा है कि उन्होंने यूं कहा कि मारो इसको। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि अगर तुमने कोई चीज वो देख ले तो कहेगी तुमने तो, हालांकि तुमने बहुत बड़ा एहसान उसके साथ किया हुआ हो, मगर फिर भी वो कहेगी मैंने तुम्हारे अंदर कोई खैर नहीं देखी, लेकिन आगे ये नहीं फरमाया कि पिटाई लगाओ उसकी। उनकी नफ्सियात ही यही है, अगर उनको सीधा करने की कोशिश करोगे, अलमरअतु कज़िल, औरत तो तेरी पत्नी की तरह है, अगर तुम इसको सीधा करोगे, इन अकौंता कसरता, अगर तुम इसको टेढ़ा करोगे सीधा करोगे तो तुम तोड़ बैठोगे। वो इनिस्तमता का भी, अगर तुम इसी से फायदा उठाओ इसके टेढ़पन से, कोई आज तक आगा खान अस्पताल में नहीं गया कि ये मेरी पत्नियां मुड़ी हुई है टेढ़ी है जरा इसको सीधा कर दीजिए, उसको कहा जाएगा बेवकूफ दिमाग खराब हो गया, तुम्हें यहां आने के बजाय पागल खाने जाना चाहिए, आगा खान अस्पताल आने के बजाय पागल खाने जाओ। इसी टेढ़ेपन से दुनिया का हर आदमी फायदा उठा रहा है, ये टेढ़ी पत्नियां ऐसे सब फायदा उठा रहे, कोई नहीं जाता अस्पताल में कि मेरी टेढ़ी पत्नी को सीधा कर दो। ऐसे ही फरमाया कि बीवियों से भी इसी तरह फायदा उठाओ। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने समूरा रजी अल्लाह तआला ने भी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में तीर अंदाजी की मश्क कर रहा था कि सूरज ग्रहण हो गया, अंधेरा छा गया। मोहम्मद पाशा अल फलकी ने, जो मिस्र का बहुत बड़ा माहिर फलकियात था, उसने तहकीक के साथ ये साबित किया है कि मदीना मुनव्वरा में जब सूरज ग्रहण हुआ था तो सुबह 8:30 बजे का वक्त था। सुबह 8:30 बजे के वक्त में ये सूरज ग्रहण हुआ। ये हजरत अब्दुल रहमान इब्ने समूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं तीर अंदाजी की मश्क कर रहा था, सूरज ग्रहण हो गया, मैंने अपने तीर और कमान को फेंका और ये कहता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला कि मैं देखूंगा कि इस मौके पर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, आपका क्या अमल है। तो आपने इस मौके पर नमाज पढ़ाई, इंतहाई तवील नमाज पढ़ाई और दुआएं की, इस्तिगफार किया। बहरहाल ये जो हमारी बद एतिकादी आजकल भी है कि वो औरतों को कहा जाता है भाई आराम करो, बाहर ना निकलो, और न जाने क्या क्या बातें मशहूर की जाती हैं, इसमें से कोई बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस मौके पर दुआ, इस्तिगफार और जिक्र, जिक्र इलाही वगैरह में मशगूल होना चाहिए, और सबसे बड़ा अमल जो है वो नमाज का है, सलातुल कुतुब का, नमाज की अदायगी का, सूरज ग्रहण की अदायगी का। एक हदीस में सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युखव्विफु बिहा इबादल्लाह, अल्लाह ताला इसके जरिए से, सूरज ग्रहण के जरिए से अपने बंदों को खौफ दिलाते हैं कि आ जाओ आप भी अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, गुनाहों से तौबा करो। ये खौफ दिलाना मकसूद है, لہذا اس موقع پر سب سے بڑا عمل وہ نماز خطوب کی ادائیگی کا ہے. جب سورج گرہن ہو تو اس وقت نماز سورج گرہن کے عین سورج گرہن کے وقت میں نماز کا ادا کرنا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ سنت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کا یہ معمول رہا. البتہ چاند گرہن کے وقت انفرادی طور پر نماز کا ادا کرنا چاہیے اور سورج گرہن کے وقت جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ سنت ہے. اور اس کے بعد دعا وغیرہ کرنا. لہذا یہ اس موقع پر ہم نے بھی انتظام کیا ہے کہ یہاں یہ آج سورج گرہن ہے تو پرانے وقت کے مطابق 4:15 جو اس وقت یہ گھڑی پرانے وقت کے مطابق ہے کیونکہ وہ چارٹ وغیرہ سارے پرانے وقت کے مطابق بنے ہوئے ہیں تو 4:15 پرانے وقت کے مطابق اور نئے وقت کے مطابق انشاءاللہ 5:15 یہاں نماز ہوگی سورج گرہن کی. اور یہ ادا کرنا سنت ہے اس لیے جو ادا کرنا چاہے وہ یہاں پہنچ جائے. انشاءاللہ ٹھیک 4:15 کوشش کی جائے گی کہ نماز شروع کر دی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنی طرف رجوع اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ولایت کا جو سب سے اونچا مقام ہے ولایت صدیقیت, اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے لیے ہم یہ مقام مانگتے ہیں. اے اللہ سب کو نصیب فرما دیجئے, کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا تک ہم سب کو پہنچا دیجئے. اے اللہ مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ اے ہمارے پیارے رب آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر فضل و کرم فرما دیجئے, پوری امت پر اتنا ہی بڑا فضل و کرم فرما دیجئے, بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو آسانی سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ پریشانیوں کو آسانی سے تبدیل فرما دیجئے, صبر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ صبر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے. ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجئے, ہمارے مدارس کو آباد فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کو اے اللہ اپنے دین سے اے اللہ زینت بخش دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنے دین سے آباد کر دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اس وقت کے پرانے وقت کے مطابق 4:15 اور نئے وقت کے مطابق جو آج کل نیا وقت چل رہا ہے اس کے مطابق 5:45 انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی. یہاں گھڑی میں جو یہ مسجد کی گھڑیاں ہیں کیونکہ پرانے وقت کے مطابق ہیں تو ان گھڑیوں میں 4:15 جب بج رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس وقت نماز ادا کی جائے گی.